السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
بھر میں اقوام متحدہ کی امدادی سرگرمیوں میں اضافہ، قریبی اضلاع میں بھی غذائی قلت سے صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے، عالمی ادارہ خوراک کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغان دارالحکومت کابل کے حساس علاقے میں ہوٹل پر حملے میں 4 غیر ملکی شہریوں سمیت 9 ہلاک، تشدد کی کاروائیاں روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جمعے کے روز قانون بن جانے والی ایک قرارداد پر دستخط کیے جس سے کرائمیا کا روس کے ساتھ الحاق مکمل ہو گیا ہے۔ اور ملائیشیا کی لاپتہ طیارے کی تلاش دوسرے روز بھی جنوبی بحر ہند میں جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ کابل میں ایک اعلی درجے کے ہوٹل میں 4 مسلح طالبان نے حملہ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس ہوٹل میں زیادہ غیر ملکیوں، ممتاز افغان سیاستدانوں اور دولت مند لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ جمعرات کی رات کے اس حملے کے دوران سیکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کابل کے ایک پرتعیش ہوٹل میں طالبان کے حملے میں 4 غیر ملکیوں سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے۔ حکام کے مطابق مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ دارالحکومت کابل کے حساس علاقے میں جس ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا، وہ غیر ملکی شہریوں، اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور مالدار افغانوں بشمول سیاستدانوں میں خاصا مقبول ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے جمعے کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ 4 نوجوان جمعرات کی شب نوروز کے سلسلے میں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 میں سے 2 نوجوانوں نے ہوٹل کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے والوں پر فائرنگ کی، جس میں 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ حملہوروں نے 2 دیگر افراد کو لابی میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ ترجمان نے کہا کہ ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں فائرنگ کرنے والے دونوں حملہور سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مارے گئے۔ صدیق صدیقی کے مطابق 2 دیگر حملہور ہوٹل کے واش رومز میں چھپے ہوئے تھے، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے وہیں تک محدود کر کے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے حساس علاقے میں واقع ہوٹل میں مسلح نوجوانوں کے داخلے کو ہوٹل انتظامیہ کی سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے 4 غیر ملکیوں میں بنگلہ دیش کے 2 جبکہ کینیڈا اور پیراگوئے کا 1-1 شہری شامل ہے۔ افغانستان میں یہ حملہ ایسے وقت ہوا جب ملک میں 5 اپریل کو صدارتی انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں، اور اس عمل کے دوران امن و امان کو یقینی بنانا افغان فورسز کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا،
وی آر کمیٹڈ اینڈ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو میک شیور وی کین پریونٹ دیز اٹیکس ان دی فیوچر۔ دی پولیس، دی انٹیلیجنس یونٹس، ایوری باڈی از ورکنگ ویری ویری ہارڈ۔ وی آر ویری مچ پریپیئرڈ فار دی الیکشنز، but this kind of attacks will not deter us from our reaching to our objectives and goals, and that's the security of the election۔
ترجمان نے کہا کہ مستقبل میں اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس، انٹیلیجنس یونٹ اور تمام ادارے سخت محنت کر رہے ہیں، اور ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے حملے افغانوں کو اپنے اہداف تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ کابل میں ہوٹل پر حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے جلال آباد میں جمعرات کو طالبان جنگجوؤں نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے کم از کم 10 اہلکاروں سمیت 11 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ طالبان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور جنگجوؤں نے صدارتی انتخابات میں شرکت کرنے والوں پر حملوں کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف، ڈبلیو ایف پی، ڈبلیو ایچ او اور ایف اے او پاکستان کے تھرپارکر کے ضلع میں خشک سالی سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے کاموں میں حکومت کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بتاتے ہیں۔
اقوام متحدہ اور اس کے دیگر شراکت دار امدادی ادارے پاکستان کے صحرائے تھر میں غذائی قلت سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تقریباً 1,17,00,000 ڈالرز کی معاونت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ رقم تھرپارکر اور اس کے قریبی اضلاع کے تقریباً 13 لاکھ لوگوں میں غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے ایک سالہ منصوبے کے لیے ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف، عالمی ادارہ صحت، عالمی ادارہ خوراک، خوراک و زراعت کے عالمی ادارے اور مختلف غیر سرکاری تنظیمیں تھر میں پہلے ہی سے کام کرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں تھر میں غذائی قلت اور اس سے ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث بچوں سمیت 150 سے زائد اموات کے بعد انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ تھرپارکر میں حالیہ برسوں میں معمول سے کم بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں خشک سالی نے علاقے میں قحط سالی کو جنم دیا۔ ان صحرائی لوگوں کی گزر اوقات کا ایک بڑا ذریعہ مال مویشی ہیں، جو کہ خشک سالی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور اب تک یہاں سینکڑوں جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک کے ایک ترجمان امجد جمال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ تھرپارکر کی صورتحال اپنی جگہ ایک حساس امر ہے، لیکن اس سے ملحقہ دیگر اضلاع میں بھی غذائی قلت کی شرح تشویشناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔
ہم یہی ایک پالیسی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم ملیں اور ان ایریاز کو بھی فوکس میں رکھیں اور ذہن میں رکھیں جن میں عمر کوٹ ہے، سانگھڑ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ہم نے کور کرنا ہے تاکہ تھرپارکر جیسی سچویشن ان علاقوں میں نہ ہو۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کے ساتھ مل کر غذائی قلت سے نمٹنے کے پروگرام کو تھرپارکر کی تمام یونین کونسلوں تک بڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان کے بقول تھرپارکر میں غذائی قلت کی شرح 17.5% سامنے آئی، جبکہ اس سے ملحقہ عمر کوٹ میں یہ شرح اس سے کہیں زیادہ یعنی 25% ریکارڈ کی گئی۔
ان سارے انڈیکیٹرز کو ذہن میں رکھ کے ہم نے سکریننگ شروع کروا دی ہوئی ہے تاکہ وہ بچے یا وہ خواتین جو انڈر نریش ہیں، جن میں غذائی کمی کا شکار ہیں، ان لوگوں میں جو پریولنس ہے میل نیوٹریشن کی، اس کو اب سٹاپ کیا جا سکے۔
اقوام متحدہ اور اس سے منسلک دیگر امدادی ادارے سن 2010 سے سندھ میں 17 لاکھ بچوں، لگ بھگ 8 لاکھ حاملہ اور غذائی کمی کی شکار خواتین کے لیے خوراک اور صحت کے شعبوں میں معاونت فراہم کرتے آ رہے ہیں۔ سندھ کے ضلع تھرپارکر میں رواں ماہ صورتحال سنگین ہونے کے بعد وہاں وفاقی و صوبائی حکومت نے اپنی امدادی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں، جن میں پاکستانی فوج اور بعض غیر سرکاری تنظیمیں بھی ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ صوبہ سندھ کی حکومت یہ اعتراف کر چکی ہے کہ علاقے میں اناج کی تقسیم کے معاملے میں حکام سے کوتاہی ہوئی، جس سے صورتحال مزید ابتری کا شکار ہوئی۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بھی تھرپارکر میں ہونے والی اموات کا از خود نوٹس لے رکھا ہے اور اس بارے میں صوبائی عہدیداروں اور اعلیٰ حکام کی باز پرس کی جا رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
چین اپنے 5 جہاز اور کم از کم 3 طیارے جنوبی بحیرہ ہند میں لاپتہ ملیشیا طیارے کی تلاش کے کام میں مدد دینے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن اس علاقے میں جہاں سیٹلائٹ کی تصویروں کے مطابق ملبہ نظر آیا تھا، جمع ہونے والے جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سبب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ڈوب گئی ہوں اور یوں تلاش کا کام اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ تفصیلات بیجنگ سے بلائٹ کی رپورٹ میں۔
آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں سیٹلائٹ کی تصویروں میں جنوبی بحیرہ ہند میں جو ملبہ نظر آیا تھا، تلاش کرنے والوں کو اب تک وہ نہیں مل سکا ہے۔ وارن ٹسٹ نے جمعے کے روز پرتھ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عرصے سے پہلے جو چیزیں سمندر کی سطح پر تیرتی ہوئی نظر آئی تھیں، وہ اب نہ تیر رہی ہوں اور بحیرہ ہند کی سطح میں بیٹھ گئی ہوں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ تصویریں 16 مارچ کو لی گئی تھیں۔ آسٹریلیا کے حکام نے بتایا کہ آسٹریلیا کی ایئر فورس کے 3 P-3 اورینس طیارے، نیوی کے 8 اور ایک کارپوریٹ طیارہ جس میں آسٹریلیا کی بحری تحفظ کی اتھارٹی کے اسپاٹر سوار ہیں، جمعے کے روز تلاش کی کوششوں میں شامل رہے۔ طیارے پرس سے اس مقام تک طویل پروازیں کر رہے ہیں جہاں کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہاں سامان یا ملبہ نظر آیا تھا، اور جو کہ کنارے سے 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے۔ جان ینگ آسٹریلیا کی بحری تحفظ کی اتھارٹی کے جنرل مینیجر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز جب رڈار کوئی چیز تلاش کرنے میں ناکام رہا تو تلاش کرنے والوں نے طریقہ کار میں تبدیلی کی۔ ان کے الفاظ:
We have replanned the search to be visual. So aircraft flying relatively low, very highly skilled and trained observers looking out of the aircraft.
ہم نے ان طیاروں سے جو نیچی پروازیں کر رہے تھے آنکھوں سے اس ملبے کی تلاش کی کوشش کی۔ انتہائی تربیت یافتہ تلاش کے ماہروں نے نیچی پرواز کرنے والے طیاروں کی کھڑکیوں سے سمندر کی سطح پر ملبہ تلاش کیا، لیکن اس کے لیے طیاروں کو زیادہ قریب قریب ہونا چاہیے اور اس قسم کی تلاش کے لیے ہمیں مزید طیاروں کی ضرورت ہوگی۔ ملیشیا کے حکام نے بتایا کہ چین کے 3 طیارے اور جاپان کے 2 P-3 اورین تلاش کے لیے جا رہے ہیں۔ ملیشیا کے ٹرانسپورٹیشن کے وزیر ہشام الدین حسین نے بھی کوالالمپور میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ برطانویہ سروے شپ HMS ایکو جنوبی بحیرہ ہند روانہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا کے حکام امریکہ کے وزیر دفاع سے بھی مزید خصوصی ساز و سامان بھیجنے کی درخواست کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں زیر آب دور دراز تلاش کرنے والی گاڑیاں بھی شامل ہوں۔ آسٹریلیا نے بحیرہ ہند میں طیارے کی تلاش کے کام میں سبقت کی ہے، اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ آسٹریلیا تلاش کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
Now, it could just be a container that's fallen off a ship. We just don't know. But we owe it to the families and the friends and the loved ones of the almost 240 people on flight MH370.
اب یہ ایک صندوق بھی ہو سکتا ہے جو کسی جہاز سے گر گیا ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس طیارے میں سوار کوئی 240 افراد کے خاندانوں، دوستوں اور پیاروں کی طرف سے یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو اب تک ایک غیر معمولی معمہ بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں۔ یہ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم، اور ایسے میں جبکہ تلاش کے کام کو جنوبی علاقے کی جانب توسیع دے دی گئی ہے، انڈمان اور قزاقستان کے علاقوں میں بھی کوششیں جاری ہیں، جو کہ انتہائی شمالی مقامات ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ طیارہ وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ ملیشیا کے حکام نے کہا ہے کہ قزاقستان نے تصدیق کر دی ہے کہ اسے پرواز MH370 کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ قزاقستان کی جانب سے اس ملک میں تلاش کے کام کے لیے اجازت کے منتظر ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ان پابندیوں میں روس کے 20 عہدے داروں کو ہدف بنایا گیا ہے، جن میں صدر ولادیمیر پوتن کے چیف آف اسٹاف بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں لوئس ریمیرس کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جمعرات کے روز صدر باراک اوباما نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے، جس کے تحت روس پر پہلے سے عائد کردہ تعزیروں میں وسعت پیدا کرتے ہوئے 20 نئے عہدے داروں کے نام اور ایک بینک کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ بینک روس میں 70ویں نمبر پر آتا ہے اور ان شخصیات کو مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ اقدام کرائمیا میں ریفرینڈم کے بعد روس کے ساتھ الحاق کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ مغرب میں اس ریفرینڈم کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے 2 ہفتے پہلے روس نے کرائمیا میں اپنی فوج داخل کر دی تھی اور کرائمیا میں یوکرین کی فوجی تنصیبات پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ جمعرات کے روز عائد کی جانے والی تعزیرات جو کچھ کرائمیا میں ہوا اس کے جواب میں ہیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
These are all choices that the Russian government has made.
ان تمام باتوں کا انتخاب روس نے خود کیا تھا، ایسے انتخاب جن کو بین الاقوامی برادری نے مسترد کر دیا۔ روس نے فوری طور پر اس کا جواب دیتے ہوئے امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان سمیت صدر کے 2 سینئر مشیروں اور 5 دیگر قانون سازوں اور عہدیداروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر بھی اس فہرست میں شامل ہیں جن کے روس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ادھر یوکرین کی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ روس نے اس کی سرحدوں پر فوج تعینات کرنی شروع کر دی ہے، جس سے روس کے آئندہ مقاصد کے بارے میں تشویش پھیل گئی ہے۔ مسٹر اوباما کا کہنا تھا کہ اگر روس کرائمیا سے آگے بڑھا تو امریکہ اس پر مزید پابندیاں عائد کرے گا۔ صدر اوباما نے کہا،
The world is watching with grave concern as Russia has positioned its military in a way that could lead to further...
جس طرح سے روس نے اپنی فوج تعینات کی ہے، اس کو دنیا بڑی فکر مندی سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ جنوبی اور مشرقی یوکرین میں فوج کشی پر منتج ہو سکتی ہے۔ اگر روس صورتحال کو مزید خراب کرتا ہے تو ہم اپنے یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر زیادہ سخت اقدامات کی تیاری کر رہے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کو مالی امداد دینے پر کام کر رہے ہیں، اور آئندہ ہفتے جب وہ یورپ کے دورے پر جائیں گے تو یہ موضوع ان کے ایجنڈے پر چھایا رہے گا۔ امریکہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ نہیں چاہتا۔ جمعرات کے روز سینئر امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ کیف کی حکومت کی جانب سے درخواست کے باوجود وہ یوکرین کو فوجی امداد دینے پر غور نہیں کر رہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سفارتی دباؤ اور یوکرین کی نئی حکومت کے لیے مالی امداد سے بلاخر صورتحال میں بہتری آئے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کی جانب سے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق پر اس کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے۔ وائس آف امریکہ کے فارسی سروس کے ساتھ اپنے خصوصی انٹرویو میں جان کیری نے کہا کہ روسی کارروائی سے یوکرین میں عدم استحکام کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ واشنگٹن سے ایمینڈا اسکاٹ کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
وزیر خارجہ جان کیری کا یہ بیان جمعرات کو سامنے آیا اور یہی وہ تھا جب امریکی صدر براک اوباما نے ماسکو کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کیں جن کا ہدف روس کے 20 قانون ساز اور سینئر عہدیدار اور ایک بینک ہے جو انہیں مدد فراہم کرتا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ امریکہ ایک ملک کو اپنی کارروائیوں سے دوسری جنگ عظیم کے بعد کا آرڈر اور بین الاقوامی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اب یہ فیصلہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو کرنا ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھیں گے۔
We're prepared to respond very, very strongly with additional serious...
اگر وہ اپنی غیر قانونی اور اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھتے ہیں تو ہم اضافی اور سنجیدہ پابندیوں کے ساتھ بہت سخت رد عمل دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگیاں دوسرے بین الاقوامی مسائل مثلاً افغانستان، شام یا ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ان کے کام پر اثر انداز ہوں گی۔
I think that the talks are much too important to the world, to the future of Iranian.
میرا خیال ہے کہ وہ مذاکرات دنیا کے لیے، ایرانیوں کے مستقبل کے لیے اور ہمارے تعلقات کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ روس کو انہیں حل ہوتے ہوئے دیکھنے میں گہری دلچسپی ہے۔ جہاں تک جوہری پروگرام سے متعلق سوالات کی بات ہے تو یہی وجہ ہے کہ روس P5+1 کوشش کا حصہ ہے، جہاں ہر ملک اس چیز پر متفق اور متحد ہے کہ ایران کو جس طرح دوسرے ملک کرتے ہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس کا سارا پروگرام کس چیز کے بارے میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ روس اس سے پوری طرح وابستہ ہے۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ مغربی اقوام ایران پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ وہ یورینیم کی آفزودگی کے اپنے پروگرام کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تہران اس الزام سے انکار کرتا ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ان مسائل کو، جن سے ایران، امریکہ اور بین الاقوامی کمیونٹی منسلک ہے، محض آرائی کے بغیر حل کیا جا سکتا ہے۔
We would like nothing more than to see the, you know, issues.
ہم اس سے زیادہ کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے کہ وہ مسائل حل ہو جائیں جو ہمارے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے خوش آئند ہوگا اور رہنماؤں کے لیے چیلنج ہے کوشش کرنا اور آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ صدر اوباما پہلے قدم کے طور پر سفارتکاری اور مذاکرات کے وعدے سے وابستہ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حقیقتاً اس کا انحصار اس حکومت پر ہے۔ جان کیری نے کہا کہ ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے اور ایک پرامن جوہری پروگرام ایران کا حق ہے، لیکن اسے لازمی طور پر جواب دہی، شفافیت اور حدود و قیود کے ان بین الاقوامی معیاروں پر پورا اترنا ہوگا جو دنیا کے دوسرے اسی طرح کے پروگراموں میں موجود ہیں۔ صدر اوباما نے اہل فارس کے نئے سال کے موقع پر کہا ہے کہ جوہری پروگرام سے متعلق ایک حتمی معاہدے پر پہنچنا مشکل ہوگا، لیکن وہ اس کا ایک عملی حل ڈھونڈنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بدھ کے روز ایران کے مذاکرات کاروں اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات اگلے مہینے کے لیے ملتوی ہو گئے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کا یہ دور ٹھوس اور مفید رہا۔ مذاکرات کا اگلا دور اب جینیوا میں ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر اوباما کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں کے جواب میں روس نے بھی امریکی حکام اور کانگریس کے اراکین پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں کانگریس کے 6 اراکین اور وائٹ ہاؤس کے 3 اہلکار شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
روس نے امریکی کانگریس کے جن اراکین پر پابندی عائد کی ہیں ان میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر ریپبلکن جان بینر بھی شامل ہیں۔ جمعرات کے روز اسپیکر کے ترجمان نے کہا کہ اسپیکر کو اس پابندی پر فخر ہے اور وہ مسٹر پیوٹن کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اور سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین رابرٹ مینڈز نے اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے عوام ان کی آزادی، جمہوریت اور یوکرین کی خود مختاری کی حمایت میں کھڑے ہونے کا مطلب خود پر پابندی لگوانا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان مکین نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ کرائمیا سمیت یوکرین کی آزادی کی بات کرنے سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے کسی اہلکار پر پابندی نہیں لگی ہے۔ تاہم محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ اس معاملے پر غور کر رہی ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمومی طور پر لوگوں نے اس فہرست میں شامل ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ یوکرین کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں روسی امور کے ماہر جیفری مینکوف کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر فی الحال پابندی لگی ہے ان کے لیے روس کا سفر کرنا غیر اہم ہے، جبکہ امریکہ نے جن پر پابندیاں لگائی ہیں وہ نسبتاً مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔
Russia is more vulnerable to sanctions imposed by the US than the US is to sanctions.
امریکہ نے روسیوں پر جو پابندی لگائی ہے ان سے روس کے مفادات پر زد پڑ سکتی ہے، جبکہ روس کی لگائی ہوئی پابندی نسبتاً بے اثر ثابت ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ نے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کا روس پر کیا اثر ہوگا۔ مینکوف نے مزید کہا کہ امریکی پابندیوں کے مؤثر ہونے کا بہت حد تک انحصار یورپی یونین کی جانب سے لگائی ہوئی پابندیوں پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ روس کی اشرافیہ کو مالی طور سے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ کس حد تک مسٹر پیوٹن پر دباؤ ڈال سکتی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جمعے کے روز قانون بن جانے والی ایک قرارداد پر دستخط کیے جس سے کرائمیا کا روس کے ساتھ الحاق مکمل ہو گیا اور انہوں نے اسے ایک اہم واقعہ قرار دیا۔ کریملین میں دستخطوں کی تقریب اس کے بعد منعقد ہوئی جب روس کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا فیڈریشن کونسل نے کرائمیا کے علاقے کو روس کے ساتھ ملحق کرنے کے حق میں متفقہ رائے شماری کی۔ جمعے کے روز اپنی مشاورتی سیکیورٹی کونسل کے ساتھ اجلاس میں مسٹر پوٹن نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے بحران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے جواب میں روس اب پابندیاں عائد کرنے میں تاخیر کرے گا۔ تاہم ان کے ترجمان دیمتری پسکوف نے علیحدہ طور پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ روس امریکی پابندیوں کا اسی انداز میں جواب دے گا۔ یہ پابندیاں صدر پوتن کے قریبی حلقے میں شامل روسی عہدیداروں کو نشانہ بناتی ہیں۔ پسکوف نے کہا کہ وہ ہر مرتبہ اس کا جواب دیں گے اور روس کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ روس امریکہ کی حالیہ پابندیوں کا سختی سے جواب دے گا۔ جنوبی کوریا کے حکام نے کہا ہے کہ اس کی قومی سلامتی کونسل نے امریکہ کی طرف سے اگلے ہفتے ہیگ میں ہونے والی بین الاقوامی جوہری کانفرنس کے موقع پر صدر براک اوباما، جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے اور جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے کے درمیان سے فریقی ملاقات کی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ سول میں ایک صدارتی ترجمان نے جمعے کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ وزارت خارجہ اس بارے میں باضابطہ اعلان آج کسی وقت کرے گی۔ تھائی لینڈ کی ایک آئینی عدالت نے گزشتہ ماہ ملک میں ہونے والے عام انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کیونکہ ملک بھر میں ایک ہی دن میں انتخابات نہیں ہوئے اس لیے یہ عمل قانون کے منافی ہے۔ جمعے کو سنائے جانے والے فیصلے سے ملک میں حکومت سازی کا عمل مزید تاخیر کا شکار ہوگا۔ وزیراعظم ینگ لکشناوت عبوری حکومت کی مدد سے نظام چلا رہی ہیں۔ 2 فروری کو ملک میں ہونے والے انتخابات اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باعث تمام حلقوں میں نہ ہو سکے۔ وزیراعظم کے چناؤ کے لیے پارلیمان میں 95% منتخب اراکین کا ہونا ضروری ہے۔ امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما نے چین کے 5 روزہ دورے کے پہلے روز اپنی چینی ہم منصب پیونگ لیالیون کے ہمراہ ایک اسکول کا دورہ کیا۔ دونوں خواتین نے جمعے کو خطاطی کی ایک نمائش میں شرکت کی۔ اس دورے میں خاتون اول کے ہمراہ ان کی والدہ اور دونوں بیٹیاں بھی ہیں۔ وہ عظیم دیوار چین، معروف ٹیراکوٹا جنگجوؤں کے مجسمے اور پانڈا کی محفوظ آماجگاہوں کا دورہ بھی کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک۔
بھارت کے آئندہ انتخابات میں اخراجات کا تخمینہ 5 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ امیدواروں کی جانب سے لاکھوں ڈالر خرچ کیے جانے کے پیش نظر مطالعاتی جائزوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کے مہنگے ترین انتخابات ثابت ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کے لیے سرمایہ کا زیادہ تر حصہ نامعلوم وسائل سے آ رہا ہے اور ان میں سے کچھ ووٹروں کو خریدنے کے لیے استعمال ہوگا۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی انجنا پسریجا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
انتخابی مہم کا یہ سیزن بہت سے کاروباروں، خاص طور پر اشتہاری اداروں، ہیلی کاپٹرز اور کاریں کرائے پر دینے والوں اور انتخابی پوسٹرز اور جھنڈے جھنڈیاں چاپنے والوں کے لیے دولت کی ریل پیل کا سیزن ہے۔ اگرچہ اصل مقابلہ حکمران جماعت کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان ہے، لیکن لگ بھگ 30 سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کی 543 نشستوں کے لیے میدان میں ہیں۔ انتخابات کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا اور یہ سلسلہ تقریباً 5 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ نئی دہلی میں واقع ایک ادارے سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز کے ایک مطالعاتی جائزے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس سال انتخابی اخراجات مجموعی طور پر 5 ارب ڈالر ہوں گے، جو 2009 کے انتخابات کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہیں۔ ان میں الیکشن کمیشن کے انتخابی اخراجات اور سیاسی جماعتوں اور ان کے امیدواروں کی جانب سے خرچ کی جانے والی رقوم شامل ہیں۔ ان اخراجات کا موازنہ امریکہ میں 2012 میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے کیا جا رہا ہے، جس میں پارٹیوں، امیدواروں اور ان کے حامی گروپس کی جانب سے 7 ارب ڈالر خرچ کیے گئے تھے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں انتخابی نمود و نمائش سے فائدہ اٹھانے والا کوئی بھی کاروباری ادارہ ریکارڈ پر نہیں آنا چاہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اخراجات نامعلوم وسائل سے آنے والی نقد رقوم سے کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے زیادہ سے زیادہ اخراجات کی حد 1,15,000 ڈالر مقرر کی ہے، لیکن سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز کے سربراہ این بسکرا راؤ کہتے ہیں کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ امیدوار اس حد سے کئی گنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اخراجات حیران کن ہیں اور یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جس کے متعلق کسی نے کبھی سوچا بھی ہو۔ اخراجات کا زیادہ تر حصہ تعمیرات کرنے والوں، شراب کے لیے لابینگ کرنے والوں، ٹھیکے کا بزنس کرنے والوں اور کمپنیوں کی طرف جا رہا ہے، جسے انتخابی مہم پر پیسہ لگانا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارٹی کے اقتدار میں آ جانے کے بعد فائدہ اٹھانے کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر راؤ کے۔ تمام اخراجات انتخابی مہم کی صاف ستھری اشتہار بازی اور سیاسی جلسے جلوسوں پر نہیں ہوتے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ انتخابی اخراجات کے لیے مختص رقم کا کم از کم ایک حصہ ووٹروں کو خریدنے کے لیے الگ رکھ دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن، جسے بھارتی انتخابات کو کافی حد تک صاف رکھنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ بدستور ایک مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کا کہنا ہے کہ پچھلے سال تقریباً 5 ریاستوں میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں اس نے 90 لاکھ ڈالر سے زیادہ مالیت کی نقدی اور شراب اپنے قبضے میں لی تھی، جسے ووٹروں پر اثر انداز ہونے کے لیے رکھا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر وی ایس سمپات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج بقول ان کے دولت کی طاقت کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر قابو پانے کے لیے مبصرین کو تعینات کریں گے اور دوسرے طریقے بھی استعمال ہوں گے۔ تاہم عہدیدار یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک وسیع و عریض ملک میں جہاں لاکھوں بستیاں ہیں رقوم کی تقسیم روکنا آسان کام نہیں ہے اور امیدواروں نے نقد رقوم دینے کے کئی طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ رقم کو لفافوں میں رکھ کر اخبارات کے ساتھ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز کے سربراہ بسکارا راؤ کہتے ہیں کہ اس سال کے انتخابات میں ان دو اہم ریاستوں میں رشوت کا زیادہ لین دین ہوگا جہاں پارلیمنٹ کی 120 نشستیں ہیں اور جہاں دو اہم سیاسی جماعتوں کی کارکردگی قومی سطح پر ان کے مستقبل میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ کچھ ریاستوں میں 50% سے زیادہ ووٹروں کو امیدوار پیسے دیتے ہیں جسے ہم ووٹ کے لیے نوٹ کہتے ہیں۔ 2014 کے انتخابات میں اتر پردیش اور بہار جیسی ریاستوں میں یہ عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ اس سے پہلے یہ چیز صرف آندھرا پردیش، کرناٹک اور تامل ناڈو میں ہوتی تھی۔ یہ الفاظ تھے سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز کے سربراہ مسٹر راؤ کے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی انتخابات میں بے حساب اخراجات بدستور بدعنوانی کی جڑ ہیں اور اخراجات میں زیادہ شفافیت کے لیے اکثر مطالبات سامنے آتے رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعے کے روز کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن بات چیت میں کوئی تعطل نہیں ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد ہی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع ہو جائے گی اور مذاکرات کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے بارے میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ بات چیت کا انتہائی حساس مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ چودھری نثار نے جمعے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی کمیٹی اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کے لیے جگہ کے تعین پر دونوں جانب سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔
کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جگہ کا، اس پہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ یہ آج کل میں اور کوئی نہ ہماری طرف سے ضد ہے نہ ان کی طرف سے ضد ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور ہمیں اس میں کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں قیام امن کے لیے حکومت کی طرف سے مذاکراتی عمل شروع کیے جانے کے بعد بات چیت کا مرحلہ اب نازک موڑ میں داخل ہو گیا ہے۔
پچھلے 4-5 مہینوں میں جو سب سے زیادہ سینسٹیو مرحلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے کہ ڈائریکٹلی مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ سو بہت ساری آپ کی جو مس گیونگز ہیں یا مس کنسپشنز ہیں یا سوالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور ہم بہت تیزی سے اس طرف پیش رفت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کہ پہلی باضابطہ مذاکرات حکومتی کمیٹی کی اور طالبان کی منعقد ہو جائے گی۔
تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ عناصر جو مذاکرات کے عمل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
آپ دیکھیں کہ دوسری طرف سے عدم تشدد کا اعلان ہوا ہے، انشاءاللہ اس میں اور بہتری آتی جائے گی۔ اس میں بہت سارے تو نہیں، کچھ فورسز ہیں اور ہمارے نشانے پہ ہیں، اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے سبوٹاج کرنے میں تو اس میں ایک واضح طریقہ کار بن چکا ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے۔
ادھر طالبان کی نامزد مذاکراتی کمیٹی کے رکن یوسف شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تحریک طالبان کی شورا یہ چاہتی ہے کہ ایسے مقام پر بات چیت ہو جہاں وہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں۔
دیکھیں جی، اس کو انہوں نے ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ حکومت نے کوئی مطالبہ کیا ہے۔ وہ طالبان نے مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے شرط رکھی تھی، بلکہ انہوں نے تجویز دی تھی۔ یہ پیس زون کے بارے میں بھی انہوں نے تجویز دی تھی اور غیر عسکری قیدیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ رہا کیا جائے تو ہمارے لیے یہ سفر آسان ہوگا۔
کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے غیر عسکری قیدیوں کی فہرست اپنی مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے حکومت تک پہنچائی ہے۔ حکام کہہ چکے ہیں کہ متعلقہ ادارے فہرست کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم عسکری حکام یہ اعلان کر چکے ہیں کہ طالبان کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی فورسز کی تحویل میں نہیں ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے لیے حکومت نے حال ہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی قیادت وفاقی سیکرٹری حبیب اللہ خٹک کر رہے ہیں۔ حکومت کی تشکیل کردہ پہلی کمیٹی نے رواں سال کے اوائل میں طالبان کی کی نامزد شخصیات سے مذاکرات شروع کیے تھے، لیکن دہشت گرد حملوں کے بعد بات چیت کے اس عمل میں تعطل پیدا ہو گیا تھا، تاہم طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے مارچ کے اوائل میں ایک ماہ کے لیے فائر بندی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد کالعدم تحریک طالبان کی شورا سے براہ راست مذاکرات کے لیے حکومت نے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے سندھ کے ایک سیاسی اتحاد کے سابق سربراہ بشیر قریشی کے بھائی اور ان کے ایک ساتھی کی پرسرار حالت میں موت کے بعد سندھ کے بعض حلقوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
جمعے کو نوشہر و فیروز میں جی اے سندھ قومی محاذ کے سابق سربراہ بشیر قریشی کے بھائی مقصود قریشی اور ان کے ساتھی کی لاشیں ملنے کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ایک جلی ہوئی گاڑی سے مقصود قریشی اور ان کے ساتھی کی لاشیں ملنے کے بعد مشتعل افراد نے سندھ کے مختلف حصوں میں کاروبار بند کرا دیے اور ہوائی فائرنگ اور املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات بھی ہوئے۔ ایک پولیس موبائل، کالج کی بس اور ٹریلر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے نوشہر و فیروز کے اعلیٰ پولیس افسر شاہ نواز میمن نے بتایا،
گاڑی جلی ہوئی ہمیں ملی ہے، دو ڈیڈ باڈیاں اس میں جلی ہوئی ملی ہیں، اس میں جو ہے نا ابھی تک مطلب یہی صورتحال ہے، کوئی واضح کلیئر نہیں ہوئی۔ اس میں ایک ہے اپنا مقصود قریشی، دوسرا ہے اپنا سلیمان ودو، اس کے ناموں سے ان کی پہچان ہوئی ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، بالکل امن امان ہے، بالکل انڈر کنٹرول ہے، بالکل انڈر کنٹرول۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے مقصود قریشی اور ان کے ساتھی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے اور سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق سندھ اسمبلی میں جسکم کے ان دونوں کارکنوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کے روز قانون بن جانے والی یہ قرارداد پر دستخط کیے جس سے کرائمیا کا روس کے ساتھ الحاق مکمل ہو گیا اور انہوں نے اسے ایک اہم واقعہ قرار دیا۔ کریملن میں دستخطوں کی یہ تقریب اس کے بعد منعقد ہوئی جب روس کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا فیڈریشن کونسل نے کرائمیا کے علاقے کو روس کے ساتھ ملحق کرنے کے حق میں متفقہ رائے شمالی کی۔ جمعے کے روز اپنی مشاورتی سیکیورٹی کونسل کے ساتھ اجلاس میں مسٹر پوٹن نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے بحران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے جواب میں روس پابندیوں میں تاخیر کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون جمعے کے روز کیف میں یوکرین کے قائم مقام صدر الیگزینڈر ترچانوف اور قائم مقام وزیر اعظم آرسینی یاتسینوک سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان سے بحران کے حل پر بات چیت کریں گے۔ جمعرات کے روز مسٹر بن نے ماسکو میں روسی صدر پوتین اور وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کی تھی۔ مسٹر بن نے کہا کہ انہوں نے روسی لیڈر پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں یا اس کے قریب ایسا غیر ارادی اقدام نہ کریں جو اس مشکلات کا شکار علاقے میں کشیدگی میں اضافہ کرتے۔ جمعرات کے روز امریکہ کے صدر براک اوباما نے روس پر اضافی پابندیوں کا اعلان کیا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ وہ مزید ایسے افراد اور ایک بینک پر تعزیرات عائد کر رہے ہیں جو بحیرہ اسود کا جزیرہ نما پر روسی قبضے میں ملوث ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما ماسکو پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے اپنے اتحادیوں سے بات چیت کے لیے یورپ روانہ ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ ساتھیہ اسد۔
روس کی کامیابی اور کرائمیا پر ان کی ملکیت جہاں کئی ملکوں کے لیے ایک طے شدہ نتیجہ بن چکا ہے، وہیں صدر باراک اوباما اس بحران کو پابندیوں اور سفارتکاری سے حل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ڈپلومیسی بٹوین دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ رشیا کنٹینیوز۔ We've emphasized that Russia still has...
روس اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری جاری رہے گی۔ ہم کہتے آئے ہیں کہ روس کے پاس اب بھی مختلف راستے موجود ہیں، ایک وہ جو صورتحال کو مختلف رخ دے سکتا ہے اور دوسری وہ جس میں روس کیف کی حکومت کے ساتھ مل کر عالمی برادری کی حمایت کے ساتھ سفارتی کوششوں سے اسے حل کر سکتا ہے۔ صدر اوباما اپنے شراکت داروں کے ساتھ یوکرین کے لیے اقتصادی پیکج سے متعلق بات چیت کریں گے، تاہم روس کے خلاف مزید پابندیوں پر بھی بات ہوگی۔ ان کا پہلا قیام ہیگ میں ہوگا۔ صدر اوباما نے جی سیون کے اپنے ہم منصبوں کو جوہری سلامتی کے مذاکرات کے ساتھ سائیڈ لائن ملاقاتوں کے لیے دعوت دی ہے تاکہ ماسکو کو الگ تھلگ کرنے پر بات کی جا سکے۔ جی ایٹ کے سابقہ اجلاسوں کے برخلاف روس ان میں شامل نہیں ہے۔ ان کوششوں میں صدر اوباما کے ساتھ ایک بعید از قیاس حامی چین بھی شامل ہے جس نے کرائمیا میں روس کے اقدام پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اس دورے میں صدر باراک اوباما اور صدر جی جن پنگ کی ملاقات کا وقت اور دن مقرر کیا گیا ہے۔ ایسے میں جب روس کو پسپا کرنے کے لیے امریکی کوششوں میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی، صدر اوباما نیٹو کے اپنے اتحادیوں کے لیے پیغام دیں گے۔
America's support for our NATO allies is unwavering. We're bound together by our profound...
نیٹو اتحادیوں کے لیے امریکہ کی حمایت اٹل ہے۔ ہم ایک ساتھ آرٹیکل 5 کے تحت ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے پابند ہیں، اور جو اقدار ہم نے قائم کی ہیں اس کے لیے کئی نسلوں نے قربانیاں دی ہیں۔ صدر کے دورے کی آخری منزل روم ہوگی، جہاں وہ پہلی مرتبہ پوپ فرانسس سے ملاقات کریں گے اور ان سے غربت اور عدم مساوات پر بات کریں گے۔ اس کے بعد صدر اوباما سعودی عرب جائیں گے، اور جب وہ شاہ عبداللہ سے ملیں گے تو شام کی خانہ جنگی اور ایران کے جوہری ہتھیار ایجنڈے پر سر فہرست ہوں گے، جن کے بارے میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے اس مملکت کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
جنوبی کوریا کے حکام نے کہا ہے کہ اس کی قومی سلامتی کونسل نے امریکہ کی طرف سے اگلے ہفتے ہیگ میں ہونے والی بین الاقوامی جوہری کانفرنس کے موقع پر صدر براک اوباما، جنوبی کوریا کے صدر پارک کن ہے اور جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے کے درمیان سہ فریقی ملاقات کی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ سول میں ایک صدارتی ترجمان نے جمعے کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ وزارت خارجہ اس بارے میں باضابطہ اعلان آج کسی وقت کرے گی۔ جاپان کی طرف سے 1910 سے 1945 تک نو آبادیاتی دور میں جنوبی کوریا میں کیے گئے جرائم پر معافی نہ مانگنے کے تناظر میں صدر پارک وزیراعظم ایبے کے ساتھ دو طرفہ اجلاسوں کو پیشکش کو مسترد کرتی رہی ہیں۔ کوریا کا کہنا ہے کہ جاپان نے جنگ عظیم دوئم میں کوریائی خواتین کو جنسی غلاموں کے طور پر بھی استعمال کیا، لیکن ٹوکیو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جاپانی حکومت پہلے ہی کئی بار معذرت کر چکی ہے اور 1965 میں کیے جانے والے ایک معاہدے کے بعد تعلقات معمول پر آ گئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت جاپان نے سول کو بھاری رقم بھی ادا کی تھی۔ جنوبی کوریا اور چین نے جاپانی وزیراعظم ایبے کی طرف سے متنازع جنگی یادگار پر حاضری کے خلاف بھی احتجاج کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان ملکوں کے درمیان تعلقات میں دوری پیدا ہو گئی۔ تاہم جاپانی وزیراعظم نے حال ہی میں وعدہ کیا کہ ٹوکیو کی طرف سے اس کے نو آبادیاتی ماضی کے بارے میں کی جانے والی معذرتوں کا احترام کیا جائے گا۔ تھائی لینڈ کی ایک آئینی عدالت نے گزشتہ ماہ ملک میں ہونے والے عام انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ ملک بھر میں ایک ہی دن میں انتخابات نہیں ہوئے، اس لیے یہ عمل قانون کے منافی ہے۔ جمعے کو سنائے جانے والے فیصلے سے ملک میں حکومت سازی کا عمل مزید تاخیر کا شکار ہوگا۔ وزیراعظم یکلک شناوت عبوری حکومت کی مدد سے نظام چلا رہی ہیں۔ 2 فروری کو ملک میں ہونے والے انتخابات اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باعث تمام حلقوں میں نہیں ہو سکے تھے۔ وزیراعظم کے چناؤ کے لیے پارلیمان میں 95% منتخب اراکین کا ہونا ضروری ہے۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت کے فیصلے میں مزید کچھ نہیں کہا گیا کہ نئے انتخابات کب منعقد کرائے جائیں گے۔ جنوبی تھائی لینڈ میں 200 غیر شناخت شدہ تارکین وطن مسلمانوں کو تھائی حکام نے روک لیا ہے۔ وہ ترکی پناہ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ چین سے تعلق رکھنے والے یوغور ہیں، اور دائیں بازو کے گروہ تھائی حکام پر زور دے رہے ہیں کہ ان افراد کو واپس نہ بھیجا جائے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو سینفورڈ کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جنوبی تھائی لینڈ میں حراست میں لیے گئے مسلمان جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نسلن ترک ہیں، کسی فیصلے کے منتظر ہیں، اور مقامی مسلم آبادی انہیں ضروری مدد فراہم کر رہی ہے۔ برما میں ظلم و ستم سے تنگ آ کر روہنگیا مسلمانوں کے انخلا کے برخلاف بظاہر یہ گروہ باقاعدہ پیسے دے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ دائیں بازو کے گروپس کو شبہ ہے کہ یہ یوغور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو چین کے مغربی علاقے ژنجیانگ کے رہنے والے ہیں، جہاں طویل عرصے سے مقامی اقلیت چین کے حکام کی جانب سے متعصبانہ رویوں اور مذہبی جبر کی شکایت کرتی آئی ہے۔ تاہم تھائی لینڈ کی نیشنل اسلامک ایسوسی ایشن کے سربراہ اسماعیل میت ایڈم کے مطابق گروپ کچھ کہنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ہم نے ان سے بات کی ہے، تاہم انہوں نے ہمیں مزید کچھ نہیں بتایا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ہم نے مترجم کے ذریعے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ترکی جانا چاہتے ہیں۔ اس پناہ گاہ کے آس پاس سخت سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے، جہاں 150 عورتوں اور بچوں کو مردوں سے علیحدہ ٹھہرایا گیا ہے۔ ایسے میں جبکہ مترجم اور امدادی کارکن اس معاملے کو سلجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ترکی اور چین کے حکام تھائی لینڈ کے امیگریشن حکام کی مدد کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ تھائی لینڈ کے لیے ترکی کے پہلے کونسلر احمد ایڈم آکے کے مطابق ان کی شناخت معلوم کرنے سے زیادہ ہمیں ان کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے. یہاں 200 سے زیادہ افراد موجود ہیں, ان میں نصف سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے جن کی عمریں 18 برس سے کم ہیں. یہاں شیرخوار بچے ہیں اور حاملہ خواتین بھی. اسی اثنا میں چین کے سفیر جینگ شیمن نے اس جگہ کا فوری دورہ کیا ہے جہاں مردوں کو رکھا گیا ہے. سفیر کے مطابق ان کے دورے کا مقصد جذبہ خیر سگالی تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کئی عالمی تنظیمیں ایسی ہیں جو ہمارے بارے میں خدشات رکھنا چاہیں گی. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک ہمارے معاملے میں دخل دے. وہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لہٰذا اسے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. دائیں بازو کے گروپس کا کہنا ہے کہ اگر ان لوگوں کا تعلق یوغور نسل سے ہوا اور انہیں واپس چین بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
میں ایک پاکستانی امریکہ میں پلی بھڑی, یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا, مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو, اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں. میں ہوں عائشہ گلانی, تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شام میں رہنے والی دیگر اقلیتوں کے ساتھ ساتھ عیسائی آبادی پر بھی شدت پسند گروہوں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حال ہی میں شام کے علاقے رقہ میں جنگجو گروپ آئی ایس آئی ایل یا دولت الاسلامیہ فی العراق والشام نے اعلان کیا کہ شام میں رہنے والے عیسائیوں کو زبردستی مسلمان کیا جائے اور عیسائیت پر قائم رہنے کے لیے انہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا یا موت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ عیسائی جو اپنی مذہبی رسومات کے لیے ٹیکس ادا کرنے کو تیار ہوں گے ان کے گرجا گھروں اور خانقاہوں کی, جن میں سے اکثر کو جنگ کے دوران بمباری یا گولہ باری سے نقصان پہنچا ہے, دوبارہ تعمیر یا مرمت کرنے پر پابندی ہوگی. صلیبوں یا عیسائیت کی دیگر علامات کے عوامی مظاہروں اور گھنٹیوں کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی, جبکہ عیسائی عقیدے کی رسومات صرف باقی رہ جانے والے گرجا گھروں کے اندر ادا کی جائیں گی. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے ان شرائط کو اشتعال انگیز اور عالمی انسانی حقوق کے منافی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ آئی ایس آئی ایل حکومت کے خلاف جنگ کرنے کی دعوے دار ہے, شام کے شہریوں اور اعتدال پسند حکومت مخالفین کے خلاف اس قسم کا جبر اور بلا جواز تشدد ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں اپنے انداز کی جبری حکمرانی قائم کرنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. دوسری طرف اسد حکومت نے بھی, جو شام کی اقلیتوں کی محافظ ہونے کا تاثر قائم کرنا چاہتی ہے, معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف بے رحمانہ کریک ڈاؤن کی ذمہ دار ہے. حکومت نے عبادت میں مصروف عیسائیوں, انسانی حقوق کے علمبرداروں, اکرام النبی جیسے پرم شہریوں اور شام کی ایک جمہوری تنظیم کے صدر گیبریل موش گورہے کو گرفتار کیا ہے. گرجا گھروں پر چھاپے مار کر املاک کو ضبط کرنے سے لے کر یبرودو جیسے عیسائی آبادی والے علاقوں پر گولہ باری اور درجنوں گرجا گھروں پر بمباری کی گئی ہے, بعض پر تو صرف اس لیے کہ وہ حکومت مخالفین کے زیر کنٹرول علاقوں میں واقع تھے. شام کی عوام رواداری اور مل جل کر زندگی بسر کرنے کی طویل تاریخ کے حامل ہیں, لیکن شام کی حکومت اور حکومت مخالف جنگجو گروپ آئی ایس آئی ایل دونوں اپنی بربریت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مذہبی تفریق کو ہوا دے رہے ہیں. امریکہ ان زیادتیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ نسلی, صنفی اور مذہبی تفریق سے بالا تر ہو کر شام کے تمام شہریوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کا احترام کیا جائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مصر میں ماہرین آثار قدیمہ نے 3600 برس پرانے ایک فرعون کی باقیات دریافت کی ہیں جو اس زمانے میں مصر پر حکمرانی کرتا تھا۔ مصر میں آثار قدیمہ کے ادارے کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ ڈھانچہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے منسلک ماہرین نے دریافت کیا جو مصر میں حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مصری محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق مصری فرعون کا نام پرانے شاہی پتھروں پر لکھا ہوا پایا گیا تھا۔ مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے ساتھ جو تصاویر شائع کی گئی ہیں ان سے معلوم پڑتا ہے کہ جس تابوت میں مصری فرعون کی لاش موجود تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ تابوت پتھر کا تھا اور تابوت کی دیواروں پر تصاویر بنائی گئی تھیں۔ بیان کے مطابق فرعون کی لاش کو ممی میں ڈھالا گیا تھا، مگر قدیم زمانے میں لاش چرانے والے چوروں نے اس کی لاش کو نکال لیا تھا۔ لاش کے ساتھ ایسا کوئی سامان برآمد نہیں ہوا جو کہ اس زمانے میں مصر میں فرعونوں کو دفناتے ہوئے رکھا جاتا تھا، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ فرعون کی لاش کو چرا لیا گیا تھا۔ اور ادھر یورپ میں برطانوی سائنسدانوں کو نارفاک کاؤنٹی میں ابتدائی دور کے انسانوں کے پیروں کے نشانات ملے ہیں جو ماہرین کے بقول بظاہر 8 لاکھ سال قدیم اور اولین برطانوی باشندوں کے ہو سکتے ہیں۔ ان باشندوں کا تعلق بر اعظم یورپ میں آباد ہونے والی ابتدائی نسل سے تھا۔ برٹش میوزیم، لندن نیچرل ہسٹری میوزیم اور کوئین میری کالج لندن سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی ٹیم نے بتایا کہ گزشتہ برس انہوں نے شمالی نارفاک کے ساحل پر 50 انسانی قدموں کے نشانات کی شناخت کی تھی جو زیادہ سے زیادہ 5 افراد پر مشتمل ایک گروپ کے ہو سکتے تھے۔ سائنسی جریدے پلس ون میں شائع ہونے والی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق قدموں کے ان نشانات کی پیمائش سے قدیم دور کے انسانوں کی چال اور قد کا اندازہ ہوتا ہے جو شاید ایک ہی خاندان سے تھے، جن میں کم از کم 2 بچے اور 1 بالغ مرد شامل تھا، اور ان کی قامت لگ بھگ 3 فٹ سے 5 فٹ 7 انچ رہی ہوگی۔ 30 برس تک برٹش میوزیم کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر نک ایشٹن نے جائزہ رپورٹ میں بتایا کہ ممکن ہے کہ یہ نشانات اس وقت یورپ میں آباد اولین انسانوں نے چھوڑے ہوں جو شاید دریا کے کنارے خوراک کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ماہرین کو سن 2010 میں اسی علاقے سے قدیم انسانوں کے زیر استعمال پتھروں کے اوزار دریافت ہوئے تھے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ افریقہ سے باہر یہ سب سے قدیم زمانے کے انسانوں کے پیروں کے نشانات ہیں جو یورپ سے ملے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ریکارڈ کے مطابق قدیم ترین انسانوں کا ٹائٹل تنزانیہ سے ملنے والے 30,50,000 سال پرانے قدموں کے نشانات کو دیا گیا تھا، جبکہ قدیم انسانوں کی موجودگی کا دوسرا ثبوت بھی افریقہ میں کینیا کی پہاڑیوں پر سے ملا تھا۔ اس بار دریافت ہونے والے نشانات 1.5 ملین سال پرانے زمانے کے انسانوں کے تھے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
بنگلہ دیش میں کھیلے جانے والے پانچویں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کا سپر ٹین مرحلہ روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ سے شروع ہو گیا ہے۔ 10 ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپ میں جنوبی افریقہ، سری لنکا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور کوالیفائی کرنے والی ٹیم ہالینڈ، جبکہ دوسرے گروپ میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ ہالینڈ کی ٹیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں آئرلینڈ کے خلاف جارحانہ فتح کے بعد سپر ٹین مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس نے 13.5 اوورز میں 190 رنز کا ہدف عبور کیا۔ اس دوران اس کے بلے بازوں نے 19 چھکے مارے، جو کہ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان کی حالیہ کارکردگی، خصوصاً ایشیا کپ میں فائنل تک اس کی رسائی کے تناظر میں، اسے ایک مضبوط حریف تصور کیا جا رہا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے آتے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں جی، ٹی ٹوینٹی جو ہے نا، یہ آن دا ڈے ہوتا ہے، جو اچھا کھیل جائے اور کوئی اچھا بیٹسمین اچھی بیٹنگ کر جائے، ایک اچھا بولر اچھے اوور کر جائے، تو اس طرح معاملہ چلتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا گروپ تو بڑا سہل گروپ ہے، اور اس میں جیسے آپ نے کہا ویسٹ انڈیز ہے، آسٹریلیا، اس کے بعد پھر بنگلہ دیش کو بھی ایسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، تو پاکستان اور بھارت تو یہ تو ہیں، تو یہ کافی ٹف گروپ ہے۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس میرا خیال ہے دیکھنے میں آئیں گی۔ اب پچیز کا ہے کہ اگر پچیز انڈیا نے اپنی مرضی کی بنوائی اور ٹرننگ پچ ہوئی، تو پھر انڈیا کو کافی ایڈوانٹیج ہے، پاکستان کو بھی ہوگا، جس میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کو اتنا ایڈوانٹیج نہ ہو۔ لیکن اگر تھوڑی سی پچیں جاندار ہوئی، جو مشکل لگتا ہے، تو اس میں پھر آسٹریلیا میرا خیال ہے بڑی سخت پوزیشن ہوگی۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کے نہ ہونے کے باعث ان کی ٹیم کو کھیلنے کے وہ مواقع نہیں مل سکے جو کہ ملنے چاہیے تھے، لہٰذا اگر ٹیم کسی بڑے مقابلے میں کامیاب نہیں بھی ہوتی تو وہ اس پر ٹیم کو قصوروار نہیں قرار دیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز رشید کا کہنا تھا،
میں جب وہ نہیں جیتیں گے تو میں ذمہ داری ان پر کم ڈالوں گا، اپنی ٹیم پر کم ذمہ داری ڈالوں گا اگر وہ نہیں جیتے، اور اپنے پر وہ ذمہ داری زیادہ لوں گا، کیونکہ ہم اپنی ٹیم کو گزشتہ تقریباً 8-9 سال سے کھیلنے کے میدان اپنی ٹیم سے ہم نے چھین لی ہیں، اپنی ٹیم سے جن سے ہم نے کھیلنے کے میدان چھین لی ہیں، جنہیں ہم پاکستان میں کھیلنے کے مواقع ہی فراہم نہیں کرتے ہیں، اگر وہ جو بھی کارکردگی دکھاتے ہیں اس پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، میں ان کو شاباش دیتا ہوں۔ وہ جیتیں گے تو بہت زیادہ شاباش دوں گا، نہیں جیتیں گے تب بھی انہیں گلے لگاؤں گا، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ میدان آپ سے چھینے گئے تھے، یہ میدان آپ کو واپس لے کے دیں گے، اور آپ بھی اپنے ملک میں اسی طرح کھیلو گے جو دوسرے لوگ اپنے ملک میں جس طرح کھیلنے کی آزادی حاصل رکھتے ہیں۔
مارچ 2009 میں لاہور میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد سے غیر ملکی ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلنے سے گریزاں رہی ہیں، اور اس ملک کو اکثر ٹورنامنٹس کی میزبانی متحدہ عرب امارات میں کرنا پڑی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جان ڈرائیڈن. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی پیش کریں گی یاسمین نبی. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میر. لیکن اس کے لیے کچھ دیر انتظار کیجیے گا. اس دوران ہوگا خبروں کا ایک بلٹن.